الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء ثقالة وثقالة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے. ہو کہ حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب دامت برکاتہم یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن حضرت کی دعائیں اور توجہات ہمارے ساتھ ہیں، اور آج بھی حضرت کا پیغام ملا کہ برابر حضرت دعائیں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے اور اس کی برکات اللہ تعالیٰ ہمارے شامل حال فرما دے. اور حضرت کا کراچی سفر پر جانا اپنے شیخ کے پاس، یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہم جو ہے اپنے بزرگوں کی، اللہ والوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن جن کے دل میں قدر ہوتی ہے وہی اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ سفر کر کر حضرت کراچی تشریف لے گئے. آج ہمارے پیش نظر بس بزرگوں کی بہت سی صفات ہوتی ہیں. آج دلوں کے اندر محبت جو ہے وہ صفاتی محبت ہوتی ہے، بس اسی وجہ سے جو ہے ہم محبت رکھتے ہیں. لیکن میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے، ذاتی صفاتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صفات کو تو فنا ہے. ایک صفت آج ہے وہ کل نہیں ہے، لیکن آج کل لوگ جو محبت رکھتے ہیں وہ صفاتی محبت رکھتے ہیں، کسی خوبی کی وجہ سے، کسی کمال کی وجہ سے، کہ کوئی کثرت تلاوت میں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی کثرت ذکر کی وجہ سے، کوئی کسی کے بیان کی وجہ سے، مختلف چیزوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. لیکن محبت ہونی چاہیے ذاتی، اور صحیح محبت بھی وہی ہے جو ذاتی محبت ہو، ذات کے ساتھ محبت ہو. اس پر مجھے حضرت ڈاکٹر صابر صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی. ایک مرتبہ جب حضرت کا بیماری کا زمانہ تھا کراچی میں، تو یہاں سے ایک عالم آئے تھے عیادت کے لیے ساؤتھ افریقہ سے، جب وہ رخصت ہونے لگے تو کہا کہ حضرت اس مرتبہ تو ہم آپ کے بیان سے محروم رہے، کوئی بیان نہ سن سکے، آپ کی جو ہے وہ کوئی بات دینی نہ سن سکے، اس سے ہم محروم رہے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات تو دل پر لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ بھائی ذرا غور سے سنو کہ جو شیخ کے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا، وہ اس کے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا، اور بہت ہی قیمتی بات ہے، بہت ہی قیمتی بات ہے کہ جو شیخ کے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا، وہ شیخ کے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جو ہے وہ صفاتی محبت والے بہت ہوتے ہیں، اور اس کی ایک مثال ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ دیا کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں ہوئے حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ، بڑے اکابر اولیاء امت میں سے تھے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت بہت ہی زیادہ عظیمت پر عمل فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایک دن کے اندر 40-40, 50-50 طواف کرنا، 5-5 عمرے کرنا ایک ایک دن میں، اور قرآن پاک کے ختم کرنا۔ یہاں تک ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے کہ تسبیح کے ایک ایک دانے پر 99 اسماء پڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں 99، وہ ایک ایک دانے پر پورے پڑھتے تھے، اور اس کی پوری تسبیح۔ یعنی اتنے زیادہ معمولات اور اتنا زیادہ عظیمت پر حضرت کا عمل تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت پر فالج ہو گیا، اور وہ جتنے بھی اعمال تھے ظاہر ہے کہ وہ چھوٹ گئے، لیکن معذوری کے سبب جو ہے ثواب تو اس کا اللہ کے ہاں جاری رہتا ہے۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ جن کی محبت صفاتی تھی، یعنی جو ان صفات کو دیکھ کر محبت کرتے تھے کہ حضرت قاری صاحب اتنے مجاہدے پر عمل کر رہے ہیں، اتنا تلاوت کرتے ہیں، اتنے طواف کرتے ہیں، اتنے عمرے کرتے ہیں، جتنے بھی صفات والے تھے سب بھاگ گئے، صفات والے سب بھاگ گئے، اور جن کی محبت ذاتی محبت تھی وہ ذاتی محبت والے رہ گئے۔ اور پھر ان حضرات نے ایسی خدمت کی کہ ہمیشہ حضرت معذور تھے، فالج ہوا ہوا تھا، اور بولنے پر بھی قدرت نہیں تھی، لیکن ہمیشہ بنا سنوار کر بالکل ایسے جیسے دولہا بنا کر رکھتے تھے، صاف ستھرا، اور اسی حالت میں مسجد نبوی لانا، نماز میں شریک کرانا، شرکت کے بعد واپس لے جانا، اتنی حضرات نے خدمت کی۔ اور ان میں سے اب بھی مفتی عبد القادر صاحب دامت برکاتہ مسجد نبوی میں اب بھی موجود ہیں، ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو ان حضرات نے ایسی خدمت کی۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھائی جو اللہ والوں کے سکوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ ان کے کلام سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس بات کا مشاہدہ بحمد اللہ اب بھی حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم کے یہاں ہوتا ہے کہ جب بھی حضرت کے یہاں حاضری ہوتی ہے، اور اب بھی سفر سے پہلے حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی دعا کی غرض سے، تو وہاں پر اس کا مشاہدہ اب بھی ہوتا ہے۔ جب حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہنا ہوا زمانہ علالت میں، اس وقت بھی اس کا مشاہدہ کھلی آنکھوں کے ساتھ ہوا کہ بظاہر کوئی واعظ اور تقریر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے دل کے اندر تبدیلی محسوس ہوتی تھی۔ اور یہی چیز جو ہے حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم کے یہاں اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں صحت میں خوب برکت عطا فرمائے، کہ اس کا مشاہدہ وہاں پر بھی ہوتا ہے کہ بظاہر حضرت تو خود کچھ کلام نہیں فرماتے، کبھی فرمایا تو بہت ہی مختصر کچھ کلام فرمایا، لیکن حضرت تشریف فرما ہوتے ہیں، اس تشریف فرما ہونے کی یہ برکت ہے کہ لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ بدلتے چلے جاتے ہیں، خالی زیارت سے جو ہے وہ لوگوں کے دل کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کا وجود جو ہے باجود ہوتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے نفوس قدسیہ کی قدر نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ بس یہ کرتے ہیں کہ اپنے مکان پر برکت کے لیے لے گئے، دکان پر برکت کے لیے لے گئے، برکت کی دعا کرا لی، بس اللہ والوں کا مقصد ہم نے یہ سمجھ لیا ہے۔ اور گزشتہ مرتبہ جب یہاں پر حاضری ہوئی تھی تو اس وقت صحبت اہل اللہ کے بارے میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں، نیک صحبت کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، طریق اللہ، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک صحبت اہل اللہ، اور دوسرے فرمایا کثرت ذکر اللہ۔ صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر اللہ،
لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بھی آئے تو طلب لے کر آئے، یہ نہیں کہ خالی بہت اچھی تقریر کرتے ہیں تقریر سننے کے لیے آ گیا، یا کسی اور صفت کے اوپر نظر ہے اس وجہ سے آ گیا، نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں جب بھی آئے تو اپنے امراض کے علاج کی نیت سے آئے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی جاتا ہے علاج کے لیے، تو کیا اس وجہ سے جاتا ہے کہ ڈاکٹر بہت خوبصورت ہے، یا اس وجہ سے جاتا ہے کہ ڈاکٹر باتیں بہت اچھی کرتا ہے، یا کسی اور چیز کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ اس نے اپنا کلینک جو ہے بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ جسمانی امراض میں تو جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اپنے نفع کے لیے جاتا ہے کہ جا کر اور اپنے مرض کو جتنا مرض ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ بڑھ کے بیان کرتا ہے، جتنا مرض ہے اس مرض کو تھوڑا سا ذرا زیادہ بیان کرتا ہے تاکہ ڈاکٹر کو اچھی سی دوا لکھ دے، اس کی توجہ ذرا مجھے زیادہ حاصل ہو جائے۔ تو جب وہ کسی جسمانی مرض کے لیے کسی جسمانی ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، نہ وہاں پر اس کی خوبصورتی پہ نظر ہوتی ہے، نہ اس کے لباس پہ نظر ہوتی ہے، نہ اس کی باتوں پہ نظر ہوتی ہے، کسی چیز پہ نظر نہیں ہوتی، اپنے نفع پہ نظر ہوتی ہے کہ کسی طرح مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ لیکن جب ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، تو اللہ والوں کے پاس جب آتے ہیں تو ہماری یہ غرض نہیں ہوتی، اللہ والوں کے پاس جب آتے ہیں اس غرض کے ساتھ نہیں آتے کہ ہمارے جس طرح جسم میں بیماریاں آتی ہیں اس کو دور کرنے کا فکر ہوتا ہے، اسی طرح ہماری روح کے اندر بھی بیماریاں ہیں۔ تو جب اللہ والوں کے پاس آتے ہیں جو طبیب باطن ہیں، وہ روح کے ڈاکٹر ہیں، تو ان کے پاس جب ہم آتے ہیں تو اس انداز میں نہیں آتے جس طرح جسمانی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی تقریر کیسی کر رہے ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، ان کا بول چال کا انداز کہتا ہے، کیسے کیسے لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہماری نظر جو ہے وہ خارجی چیزوں پر ہوتی ہے، ظاہری چیزوں پر ہوتی ہے۔ ہم اپنے امراض کو لے کر تو آتے ہیں لیکن اسے ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، ان امراض کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مرض جو ہے وہ خود پسندی اور پندار کا مرض ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور یہ پندار ایسی چیز ہے، خود پسندی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ والوں سے کچھ حاصل کرنے میں محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو نشیب بن کے جاؤ، کیونکہ فیض کی جو مثالیں کہتے ہیں نا، فیض حاصل ہوتا ہے، جس کو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ فیض کیا چیز ہے، کیا کوئی روشنی نظر آنے لگتی ہیں، یا شیخ کوئی کچھ گھول کر پلا دیتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے، فیض کہتے کسے ہیں؟ فرمایا کہ فیض جو ہے شیخ کی صحبت میں جو انسان کو فیض حاصل ہوتا ہے وہ بصورت ہمت کے ملتا ہے، فیض بصورت ہمت کے ملتا ہے، یعنی اس کی صحبت میں رہ کر، صحبت میں بیٹھ کر اس کے اندر ایسا ہمت کا خزانہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ طاعات جس کے اندر سستی اور غفلت ہو رہی تھی اب ان کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ جس سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا اب ان گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شیخ کے پاس سے فیض کا حاصل ہونا۔ یہ نہیں کہ شیخ جو ہے وہ کوئی توجہ ڈالے گا اور توجہ ڈالتے ہی تمہیں واصل کر دے گا، یا شیخ جو ہے کوئی جنت کا ٹھیکیدار ہے کہ تمہیں بیعت کرتے ہی جنت کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں تھما دے گا، نہیں، شیخ کے پاس جاؤ تو بھائی نشیب بن کر جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ نشیب بن کر جاؤ، یعنی اپنی خودی کو فنا کر کر جاؤ۔ اس خودرائی سے جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس راستے کے اندر۔ تو فیض کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جس طرح پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف جاتا ہے، نشیب کی طرف جاتا ہے۔ بس جو اپنے آپ کو، اپنی خودرائی کو فنا کر کے آتا ہے، خودی کو مٹا کر آتا ہے، بس اسی کی طرف جو ہے وہ فیض منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں انسان کی اپنی طلب کا دخل ہے، انسان کی اپنی طلب کا دخل ہے۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا کہ ایک اللہ والوں کی خانقاہ میں چند مریدین رہتے تھے، ایک نیا مرید بھی آیا، آ کر تعلق کیا، کچھ عرصہ گزرا کہ شیخ نے اسے اجازت دے دی۔ اب جو پہلے سے مریدین خانقاہ میں رہ رہے تھے ان کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا، ایک جلن کی کیفیت ہو گئی کہ ہم اتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ حاصل نہ ہوا، یعنی ہمیں تو جو ہے یہ چیز نہ ملی، اور یہ ابھی آیا اور ابھی یہ خلافت بھی لے کر جا رہا ہے۔ تو اللہ والوں کے دل میں اس پر اس کا کشف ہو گیا، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کے دل کے اندر یہ بدگمانی پیدا ہو رہی ہے۔ اور اللہ والے علاج بھی بڑی حکمت سے کرتے ہیں۔ تو ان مریدین سے یہ کہا کہ بھائی جنگل جاؤ اور جنگل سے سوکھی لکڑیاں بھی لے کر آؤ خشک لکڑیاں بھی لے کر آؤ. جب وہ لکڑیاں لے کر آئے تو کہا کہ ان گیلی لکڑیاں جو ہیں ان کو آگ لگاؤ. اب اس کو دیا سلائی دکھاتے ہیں وہ تو دھواں دیتی ہیں آگ ہی نہیں لگتی. پھر کہا کہ یہ خشک لکڑیاں جو ہیں اس کو آگ لگاؤ, ان خشک لکڑیوں کو آگ لگاؤ. بس جب خشک لکڑیوں کو آگ لگائی وہ فوراً جو ہے آگ پکڑ لیا اور آگ ایک دم جل گئی. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی کچھ سمجھے؟ کہا کہ نہیں حضرت بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی. کہا کہ یہ جو گیلی لکڑیاں ہیں یہ تمہاری مثال ہے, یہ گیلی لکڑیاں یہ تمہاری مثال ہے کہ اتنا عرصہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے ہو گیا لیکن تمہاری خودی جو ہے وہ اندر سے نہیں نکلی, خود رائی تمہارے اندر سے ختم نہیں ہوئی. اور وہ جو آیا تھا اس کی مثال تو ایسی تھی اپنی خدرائی کو فنا کر کے آیا تھا, وہ تو بالکل خشک آیا تھا, بس اس کو تو دیا سلائی دکھانے کی دیر تھی, عشق و محبت کی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی. تو آج اللہ والوں سے تعلق کرتے ہیں بہت سی اغراض لیے ہوئے ہوتے ہیں, اس تعلق کے اندر بہت سی اغراض ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان صحیح نفع سے محروم رہ جاتا ہے. کبھی یہ سوچتا ہے کہ تعلق اس لیے کر رہا ہوں کہ جو آج کل کرائسس آئے ہوئے وہ کرائسس دور ہو جائیں, جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور ہو جائیں. اور ایک واقعہ ہوا بھی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس, ایک شخص بیعت کے لیے آئے. حضرت نے پوچھا کہ بھائی بیعت ہونے کی غرض کیا ہے, آخر کیوں بیعت ہونا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضرت آج کل بہت کرائسس میں ہوں, پریشانیوں میں ہوں, اس وجہ سے بیعت ہو رہا ہوں کہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں. تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری تو نیت ہی فاسد ہے, ممکن ہے کہ پریشانیاں اور بڑھ جائیں, اس بیعت کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے جو تم پہچانے یا سمجھے, اس کا تو یہ مقصد ہی نہیں, ممکن ہے کہ یہ پریشانیاں اور زیادہ بڑھ جائیں. اس لیے فرمایا کہ آج جو انسان اس سلسلے میں لگنے کے بعد, اللہ والوں سے جڑنے کے بعد جو محروم رہتا ہے, اس کا سبب یہی ہے کہ بہت سی اغراض لیے ہوئے ہوتا ہے, بہت سی باتیں اپنے ذہن میں دل میں رکھے ہوئے ہوتا ہے اور بہت سی توقعات رکھے ہوئے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نفع سے محروم رہ جاتا ہے, نفع سے محروم رہ جاتا ہے. ایک تو سبب یہی ہے کہ جی کرائسز ہیں, پریشانیاں ہیں, چلو کسی سے بیعت ہو جاؤ شاید یہ پریشانیاں دور ہو جائیں. لیکن جو اپنے کرتوت ہیں, جو اپنے اندر خرابیاں ہیں, جن خرابیوں کے سبب, جن کرتوتوں کے سبب یہ پریشانیاں آ رہی ہیں, ان اسباب کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں, بس یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ والوں کی کوئی ایسی نظر مجھ پر پڑ جائے گی, کوئی ایسی توجہ ڈال دیں گے یا کچھ پڑھ کر ایسا پھونک دیں گے کہ یہ ساری پریشانیاں ایک دم سے دور ہو جائیں گی. اور بعض اوقات جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے برکت حاصل ہو جائے گی, گھر پر لے جاؤں گا, دکان میں لے جاؤں گا, حضرت کی برکت مجھے مل جائے گی. جس کو ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میرے گھر پر تشریف لے چلیے, تو حضرت نے کہا کہ بھائی کس لیے؟ کہا کہ حضرت برکت کے لیے. حضرت نے فرمایا بالکل غلط, برکت کے لیے نہیں, محبت کے لیے. اگر آپ کے گھر جانا ہوگا تو محبت کے لیے جانا ہوگا, محبت کی وجہ سے جانا ہوگا, برکت کے لیے نہیں. تو آج ایک یہ بھی غرض ہے اللہ والوں سے تعلق کی کہ جی برکت کے لیے انہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے یہ جس منصب پر ہیں ہم تعلق کریں گے ہمیں بھی خلافت مل جائے گی, پھر جس طرح لوگ ان کی خدمتیں کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, اسی طرح ہماری بھی خدمتیں ہوں گی. اور ایسے واقعات ہیں کہ ایک شخص حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں طویل عرصے تک رہا, طویل عرصے تک رہا. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ حضرت میں تو جا رہا ہوں. حضرت نے پوچھا کہ بھائی تیرے جانے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ حضرت میں تو اس غرض سے یہاں پر آیا تھا کہ آپ کی خدمت میں رہوں گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہو جائے گی, اور پھر جس طرح لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں میری بھی خدمت ہوگی, لوگ مجھے بھی ہدیے دیں گے, میں تو اس وجہ سے آیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تیری تو غرض ہی فاسد تھی, تیری تو غرض ہی فاسد تھی, اس لیے نفع سے محروم رہا. تو آج جو ہے وہ ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے اللہ والوں کے ساتھ تعلق کرنے میں, جڑنے میں, غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ جی بیعت ہو جائیں گے ہمیں بھی خلافت مل جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے جس طرح ان کا سلسلہ ہے ایسے ہمارا ہی سلسلہ ہو جائے گا, ایسے ہمارا بھی سلسلہ ہو جائے گا. جس کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فارسی کا شعر ہے کہ تجھے مشیخت سے کیا کام، تو تو بس دیوانہ بن جا، تو تو بس دیوانہ بن جا، یعنی عشق کو اختیار کر لے۔ احمد عاشقی ب مشیخت تو راہ چہکار، احمد عاشقی ب مشیخت تو راہ چہکار، سلسلہ شد نشد نشد کے سلسلہ ہو یا نہ ہو تو عاشق تو بن جا۔ لیکن عشق تو ہے نہیں، محبت تو ہے نہیں، لیکن اغراض جو ہے وہ دل کے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے شیخ نے کسی وجہ سے حسن زن کے تحت خلافت دے دی، اب تو وہ سمجھا کہ بس میں کامل مکمل ہو گیا۔ بعض اوقات شیخ جو ہے خلافت حسن زن کے تحت دے دیتا ہے کہ چلو اس کی وجہ سے بوجھ اس کے اوپر کچھ ڈال دو، تاکہ کچھ جو ہے یہ اس راستے میں چل پڑے، اس کی حفاظت کی غرض سے خلافت دی جاتی ہے، یا ایک حسن زن کے تحت خلافت دی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ سمجھا میں تو کامل مکمل ہو گیا، اب نہ مجھے اصلاح کی ضرورت رہی، اب نہ میں شیخ کا محتاج رہا۔ جبکہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سلوک کا مسئلہ بیان فرمایا، فرمایا کہ تادم وصال شیخ کی چوکھٹ سے جدا نہ ہو، تادم وصال شیخ کی چوکھٹ سے جدا نہ ہو۔ اور وصال یہاں دو معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی مرتے دم تک شیخ کی چوکھٹ سے جدا نہ ہو، اور جب تک اللہ کا تعلق وصال نصیب نہ ہو جائے اس وقت تک شیخ کی چوکھٹ سے جدا نہ ہو۔ اب شیخ نے برتا حسن زن خلافت دے دی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کامل مکمل ہو گیا، اب مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ شیخ سے بھی مستغنی ہو گیا، شیخ سے بھی مستغنی ہو گیا، اب جو ہے یہ مارا گیا۔ اب یہ اس کی خودی جو ہے، اسے خودی انسان کی ایسی ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فرمایا کہ خود رائی رائی کے دانے کے برابر نہ ہو، اور رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، یعنی اتنی سی بھی بندے کے اندر خود رائی نہ ہو کہ یہ خود رائی اس راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں سے تعلق تو کرتے ہیں لیکن بہت سی اغراض اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نفع سے محروم رہتے ہیں۔ اور اگر اللہ والوں نے حسن زن کے تحت خلافت دے دی تو پھر اپنے آپ کو شیخ سے بھی مستغنی سمجھ لیا، اب اس کی پرواز جو ہے وہ شیخ سے بھی اوپر جا رہی ہے۔ اب یہ کہتا ہے جی ان کو تو کچھ معلوم نہیں، شیخ کے بارے میں یوں کہتا ہے کہ انہیں کیا معلوم، ایسی ایسی باتیں بھی پیش آتی ہیں۔ اور یہ ایسی باتیں خالی خولی نہیں، مشاہدات کی باتیں ہیں کہ بعض اوقات اپنے شیخ کے لیے بھی بہت سی ہلکی باتیں زبان سے نکال جاتا ہے، جبکہ یہ نہیں سوچتا کہ جو کچھ مجھے ملا اس کے واسطے سے ملا، اس کے وسیلے سے ملا، اس کی میں ناقدری کس طرح سے کر رہا ہوں کہ اس سے تو انسان آخری سانس تک جو ہے مستغنی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ بعد مرنے کے بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا کہ اس کے فیوز و برکات اگر اس کی تعلیمات پر چل رہا ہے تو عالم برزخ سے اس کا فیض اسے ملتا رہتا ہے، لیکن اسی کو ملتا ہے کہ جو اس کی تعلیمات پہ چلنے والا ہوتا ہے، اس کا اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا، فرمایا کہ جب شیخ عبد الحق ردولوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے گئے تو حضرت شیخ نے پوچھا کہ بھائی تم نے علم بھی حاصل کیا ہے؟ کہا کہ حضرت علم تو حاصل نہیں کیا۔ فرمایا کہ جاؤ پہلے علم دین حاصل کرو، اگر علم حاصل نہ کیا تو اس طرح طریق کے اندر گمراہی آ جائے گی، پہلے علم حاصل کرو۔ کہا کہ بہت اچھا، اصرار نہیں کیا، ضد نہیں کی، یعنی اللہ والوں کی بات کا ماننا کہ جس طرح کہہ دے بس مان لو، لیکن مانے وہی جس کے اندر خدرائی نہ ہو۔ آج تو خدرائی بھری ہوئی ہے، جس کو حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اس نے دو شیخ بنا رکھے ہیں، ایک شیخ تو وہی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ فلاں شیخ سے میرا تعلق ہے، مشہور زمانہ شخصیت سے میرا تعلق ہے، ایک تو اس کو شیخ بنا رکھا ہے۔ لیکن فرمایا کہ در حقیقت اس نے شیخ اپنے نفس کو بنا رکھا ہے، کہ جو اس کا نفس کہتا ہے کرتا یہ وہی ہے، بظاہر دکھانے کے لیے کہتا ہے کہ فلاں سے میرا تعلق ہے، لیکن یہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کا اتباع کرتا ہے، اس نے اپنے نفس کو اپنا شیخ بنا رکھا ہے۔ تو بات وہاں پر یہ ہوئی کہ شیخ کو جب یہ کہا کہ پہلے علم دین حاصل کرو، کہا کہ بہت اچھا، بات کو مان لیا۔ اور اس زمانے میں علم دین کا مرکز دہلی تھا، فرمایا کہ دہلی چلے جاؤ، کہا بہت اچھا۔ جب حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ جانے لگے تو شیخ عبد الحق ردولوی رحمت اللہ علیہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ بات سنو، جب تم علم دین حاصل کر کے واپس آؤ گے تو میرا انتقال ہو چکا ہوگا، میں یہاں پر نہیں ہوں گا، اور فرمایا کہ میرا بیٹا اس جگہ پر بیٹھا ہوگا، اس سے تعلق کر لینا اور کبھی کبھی میری قبر پر آتے رہنا، کبھی کبھی میری قبر پر آتے رہنا۔ فرمایا کہ وہی فیض ہوگا جو میری زندگی میں ہوتا، وہی فیض ہوگا جو میری زندگی میں ہوتا، یعنی اللہ والوں کا فیض جو ہے وہ برزخ سے بھی ملتا ہے، جس کو ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ بعض اعتبار سے شیخ کا فیض جو ہے، بعض فیض کی ہو رہی ہے اصلاح کی نہیں، کیونکہ اصلاح کے لیے زندہ شیخ کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ شاید شیخ کی قبر پر جو ہے بعد مرنے کے حاضری دیتے رہو ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی، نہیں، اصلاح کے لیے جو ہے وہ زندہ شیخ کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہے فیضان برزخی کی، کہ برزخ سے فیض جو ہے وہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض اعتبار سے شیخ کی زندگی سے زیادہ فیض جو ہے وہ برزخ سے شیخ کا اسے ملتا ہے۔ کسے ملتا ہے؟ کہ جو اس کی تعلیمات پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال یوں دی کہ شیخ جب دنیا میں ہوتا ہے تو بہت سے غم اور فکریں شیخ کو ہوتے ہیں، ویسے عام لوگوں کو ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ غموم اور حموم لگے ہوئے ہوتے ہیں، تفکرات لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اس کی وہ توجہ نہیں ہوتی جو عالم برزخ میں جا کے ہوتی ہے، کہ وہاں پر جا کر روح کے اندر لطافت بڑھ جاتی ہے اور دنیاوی غموم اور حموم جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ اس لیے وہاں سے جو فیض ہوتا ہے وہ حیات، جو دنیاوی حیات تھی اس سے زیادہ وہاں سے فیض ہوتا ہے، لیکن فیض اسی کو ہوتا ہے کوئی لینے والا ہو، اس فیض کو حاصل کرنے والا ہو، اسے وہ فیض ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اور اس میں بھائی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس فیض کے حاصل ہونے میں وہ انسان کی خودرائی ہے، کہ اس خودرائی کے سبب انسان جو ہے اللہ والوں کے فیض سے محروم رہ جاتا ہے، باوجود اس کے تعلق کر لیا، باوجود اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا، لیکن اپنی خرابیوں کو، اپنی برائیوں کو کھول کے سامنے نہیں رکھتا، اپنی خرابیوں کو کھول کر سامنے نہیں رکھتا، اپنے عیوب کو ان کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ اور کس وجہ سے پیش نہیں کرتا؟ پیش نظر یہی ہے کہ اس میں اپنے عیوب کو بیان کرنے میں میری ہیٹھی ہوگی، یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اتنا اچھا شخص ہے، ماشاءاللہ دیندار ہے، نمازی ہے، وضاقتا اس کی صحیح ہے، لباس اس کا صحیح ہے، علم کی نسبت بھی یہ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے یہ کرتوت ہیں، اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، شاید ان کے دل کے اندر حقارت آ جائے گی۔ شیطان انسان کا راستہ مارتا ہے، وہ اللہ والوں سے محروم کرانا چاہتا ہے، یعنی کسی طرح جو اس کے باطن کے اندر رذائل ہیں، خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں اس کے اندر سے دور نہ ہوں، یہ رذائل جو ہیں اس کے اندر پلتے رہیں، اور یہاں تک کہ جب دنیا سے رخصتی کا وقت ہو تو سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا اسے اس وقت ہو۔ کیونکہ جتنی بھی انسان کے اندر روح کی بیماریاں ہیں، ان روح کی بیماریوں سے جو سب سے بڑی پریشانی انسان کو پیش آتی ہے وہ مرتے وقت پیش آتی ہے۔ جب دنیا سے رخصتی کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ بیماریاں بڑے بڑے سانپ اور بچھو کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہیں اور ہر طرف سے اسے ڈسنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، لیکن جب ہمیں اپنی زندگی میں اس کی اصلاح کا فکر نہیں ہوتا، ان بیماریوں کو دور کرنے کا فکر نہیں ہوتا، اللہ والوں کا مقصد بس ہم نے یہی سمجھ لیا کہ برکت کی ان سے دعائیں کرا لو اور بچوں پر دم کرا لو اور گھر میں لے جا کر برکت حاصل کر لو، دکان پر لے جا کر برکت حاصل کر لو، بھائی اللہ والوں کا یہ مقصد نہیں ہے۔ بے شک آپ دعا بھی کرائیں، وہ دعا سے انکار نہیں کرتے، لیکن اصل مقصد اللہ والوں کا یہی ہے کہ ان کے سامنے اپنے عیوب کو بیان کریں۔ جیسے میں نے پہلے مثال عرض کی کہ جس طرح جسمانی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو اور جسمانی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی خرابیوں کو بیان کرتے ہو، وہاں پر اس کی کسی خوبی پر، کسی خوبصورتی پہ نظر نہیں کرتے، اسی طرح جب اللہ والوں کے پاس آؤ تو اللہ والوں کے پاس نشیب بن کر آؤ، اپنی خودی کو مٹا کر آؤ، خود رائی کو نکال کر آؤ، اور پھر جو اندر عیوب ہیں، باطن کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی درستی کا فکر کرو۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے علم کی نسبت اس کے ساتھ لگ گئی، علم اس نے حاصل کر لیا اور علم کی نسبت بھی اسے لگ گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے باطن کے اندر کوئی خرابیاں ہیں، تو بھائی باطن کی خرابیاں تو علاج سے دور ہوں گی۔ جیسے کوئی شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے، MBBS ڈاکٹر بن گیا، لیکن اس کے جسم کے اندر خرابیاں ہیں، کوئی بیماری اس کے جسم کو لگی ہوئی ہے، تو کیا ڈاکٹر بننے سے وہ بیماری دور ہو جائے گی؟ جب تک کہ اس کا علاج نہ کرائے، اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ علم کی نسبت بھی لگ گئی لیکن اس کے باطن کے اندر کوئی خرابی ہے، روح کے اندر اگر کوئی بیماری ہے، تو اس علم کی نسبت کے ساتھ وہ بیماری دور نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا علاج نہ کرائے۔ جس طرح ڈاکٹر کے جسم میں اگر بیماری ہے تو اس کی ڈاکٹری اس بیماری کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس کا علاج نہ کرائے، کسی کی طرف رجوع نہ کرے۔ لیکن آج انسان کی خودی جو ہے وہ دوسرے کی طرف رجوع کرنے سے اس کی محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ میں رجوع کس طرح سے کروں، خود اپنے آپ کو بڑا جو سمجھا ہوا ہے، بڑائی جو دل کے اندر لیے ہوئے ہیں، یہی بڑائی تو اس راستے کی رکاوٹ ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، بہت کچھ سمجھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راستے کے اندر لگنے کے باوجود، اللہ والوں کے پاس آنے کے باوجود پھر محروم رہ جاتا ہے۔ اس کا سبب یہی بڑائی ہے کہ میرے ساتھ یہ نسبت لگی ہوئی ہے، لوگ جو ہے میری اتنی عزت کرتے ہیں، اتنے جو ہے وہ میرے شاگرد بھی ہیں، اور فلاں فلاں میں دین کی خدمات بھی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں کس طرح سے جا کے اللہ والوں کے سامنے یہ بیان کروں کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، میری زبان کا استعمال غلط ہے، یا میری نظر کا استعمال غلط ہے، یا میرے دل کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں بسی ہوئی ہیں، میں کس طرح سے جا کر کہوں؟ میری بات تو بڑی ہلکی ہوگی۔ بھائی بات ہلکی ہوتی ہو تو ہو، لیکن کم از کم اپنے باطن کو ان ناسوروں سے ہمیں پاک کرنا چاہیے، کہ یہ ناسور انسان کو سب سے زیادہ جو پریشان کرتے ہیں وہ مرتے وقت پریشانی ہوتی ہے، اور یہ پریشانی کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ کیونکہ انسان کے جسم کو تو موت آتی ہے، اس کی روح کو موت نہیں آتی۔ انسان کے جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ جسمانی بیماریوں کا سلسلہ تو منقطع ہو جاتا ہے، لیکن جو روح کی بیماریاں ہیں وہ روح کی بیماریاں بعد مرنے کی بھی سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں۔ کیونکہ دنیا کے اندر روح اتنی لطیف نہیں ہوتی جتنی بعد مرنے کے ہوتی ہے، اس وقت تھوڑی سی تکلیف بھی اسے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ کس سبب سے؟ اس کی لطافت کی سبب سے۔ بعض اللہ والوں کے واقعات ہیں کہ ان کی اندر ایسی لطافت اللہ نے فطری طور پر رکھی تھی، جیسے حضرت مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمت اللہ علیہ، کتنے لطیف المزاج تھے، کہ اس لطافت کے سبب معمولی معمولی باتیں بھی بہت ناگوار لگتی تھی۔ کس سبب سے؟ کہ اللہ نے لطافت ان کی طبیعت میں رکھ دی تھی۔ تو اگر دنیا کے اندر طبیعت میں لطافت نہ ہو لیکن بعد مرنے کے روح کے اندر لطافت آ جاتی ہے، اور اس وقت جی باطنی امراض اس کے اندر جو ہوتے ہیں، وہ باطنی امراض اس کی تکلیف دنیا میں اتنی محسوس نہیں ہوتی جتنی بعد مرنے کے روح کو اس کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اور روح کو زیادہ اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہی باطنی امراض ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں سے تعلق تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس تعلق کی حقیقت کو ہم نہیں پہچانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جس کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو صورت بیعت ہے، ایک حقیقت بیعت ہے۔ ایک صورت بیعت ہے، ایک حقیقت بیعت ہے۔ آج صرف ہاتھ میں ہاتھ دے لیا اور اس کو کافی سمجھ لیا، فرمایا کہ یہ تو صورت بیعت ہے، یہ تو صرف ایک بیعت کی صورت ہے کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیا، سوچا کہ شاید جنت کا سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا، یا ان کی توجہ ایسی ہوگی کہ اس کی وجہ سے میرا کام بن جائے گا۔ ہاں، ان کی توجہ واقعی کامل ہوتی ہے، لیکن کوئی توجہ کو لینے والا بھی تو ہو، کسی کے اندر وہ صلاحیت بھی تو ہو کہ اس توجہ کو وہ جذب کر سکے، اس کے باطن میں وہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ اس توجہ کو وہ قبول تو کر سکے۔ اور اس کے اندر پھر وہی بات آ جاتی ہے، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس میں رکاوٹ سب سے بڑی انسان کی خودی ہے، خود رائی ہے۔ اس خود رائی کے سبب جو ہے وہ اللہ والوں کے فیوز و برکات سے محروم رہ جاتا ہے، باوجود اس کے تعلق کر لیا، لیکن اس خود رائی کے سبب پھر محروم رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک صورت بیعت ہے، ایک حقیقت بیعت ہے۔ آج جو ہے وہ صورت بیعت کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے، بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور لوگوں کے سامنے بتا دیا جی ہم فلاں سے جو ہے بیعت ہو گئے، اس سلسلے میں ہم داخل ہو گئے، اور اس کے بعد آگے کی کوئی فکر نہیں، آگے کی پھر کوئی فکر نہیں۔ فرمایا کہ ایک حقیقت بیعت ہے، چاہے اسے صورت بیعت حاصل ہو یا نہ ہو، اگر وہ حقیقت بیعت اسے حاصل ہے تو گویا کہ اسے سب کچھ حاصل ہے۔ اور حقیقت بیعت کیا ہے؟ فرمایا کہ حقیقت بیعت یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے اہتمام میں لگ جائے، چاہے صورت بیعت اسے حاصل ہو یا نہ ہو۔ اور اس کے بہت سے واقعات ہیں کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بہت سے لوگ آئے، حضرت سے تعلق قائم کیا، اصلاح کا تعلق قائم کیا، اور جب کوئی شخص حضرت کے یہاں آتا تھا حضرت اس کے سامنے بیعت کی اور اصلاح کی حقیقت کو کھول کر بیان فرماتے تھے. یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ میں اس طریق کو ایسا بے غبار کر کے جا رہا ہوں کہ اب کوئی پیر کسی مرید کو دھوکہ نہیں دے سکتا. کہ پہلے جو پیری مریدی چند رسومات کا نام رہ گئی تھی کہ بس چند رسومات کو پیری مریدی سمجھ لیا تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حکیم الامت مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہ اس طریق کو حضرت نے کیسا بے غبار کیا کہ ایک ایک بات کی حقیقت کو حضرت نے کھول کر بیان فرمایا. تو جو بھی کوئی طالب اور صادق آتا تھا حضرت سے رجوع کرنے کے لیے طالب اور صالق آتا تھا, حضرت اس کے سامنے سب سے پہلے بیعت کی حقیقت کو بیان فرماتے تھے اور اس کے بعد اس کی حقیقت جو ہے کیا ہے, اصلاح میں لگنا ہے. تو اگر کوئی شخص بیعت نہیں ہے لیکن اصلاح میں لگا ہوا ہے تو اسے بیعت کی حقیقت بھی حاصل ہے. جیسے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بہت سے خلفاء ایسے ہوئے کہ جنہوں نے حضرت سے صرف اصلاح کا تعلق قائم کیا, حضرت سے اپنی اصلاح کے لیے تعلیم رہتے رہے, حضرت انہیں تعلیمات ارشاد فرماتے رہے, وہ اس پر عمل کرتے رہے, اور ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے حضرت کے قلب پر وارد فرمایا کہ حضرت نے انہیں اجازت بھی دے دی. اب بعد اجازت کے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو ابھی آپ سے بیعت بھی نہیں ہوئے, ہم تو ابھی بیعت بھی نہیں ہوئے. تو کہا کہ بھائی یہ کون سی مشکل بات ہے, اب بیعت کر لیتا ہوں. یعنی اجازت پہلے ہوئی, اصلاح پہلے ہوئی اور بیعت بعد میں ہوئی. لیکن آج جو ہے وہ صرف اصلاح کی فکر نہیں اور بیعت کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے, اور اگر اللہ والوں نے حسن ظن کے تحت اجازت دے دی, خلافت دے دی, تو اب تو زمین پر پیر ہی نہیں, اب تو دوسروں کے ساتھ حقارت کا معاملہ کر رہا ہے, دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے, اپنی افضلیت کا اکملیت کا قائل ہو رہا ہے کہ بس میں تو سب کچھ ہو گیا. نہیں بھائی, یہ جو ہے اس راستے کی بڑی رکاوٹ ہے کہ اپنے اندر یہ خودرائی کا آنا, اس بڑائی کا آنا, اس کے سبب جو ہے انسان کہیں کا نہیں رہتا. اس بڑائی نے ہزاروں سال اس شیطان کو سجدے کرنے کے باوجود وہ راندہ درگاہ ہو گیا. وہ کس سبب سے مردود ہوا؟ اسی بڑائی کے سبب سے مردود ہوا کہ جس نے ہزاروں برس جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی, سجدے کیے, لیکن اس بڑائی نے, اس خودرائی نے اس کو مردود کرا دیا, راندہ درگاہ کرا دیا. اور آج اگر کوئی اپنے اندر یہ بڑائی لیے ہوئے ہو, یہ خودرائی اس کے اندر ہو, یہ بڑائی اس کے اندر ہو, تو یاد رکھیے کہ آج بھی اس کے لیے یہ راستہ صاف نہیں ہے. اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی انسان کی خودرائی ہے. اس کے سبب اللہ والوں کی برکات سے, فیوزات سے انسان محروم رہ جاتا ہے. تو بات اس پر چل نکلی کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تک جو پہنچنے کا راستہ ہے, اللہ تک جو پہنچنے کا راستہ ہے جس کو طریق اللہ کہتے ہیں, اس طریق اللہ کے لیے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے. طریق اللہ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک صحبت اہل اللہ اور دوسرے فرمایا کہ کثرت ذکر اللہ. اور اس میں بھی فرمایا کہ صحبت اہل اللہ زیادہ اہم ہے, صحبت اہل اللہ زیادہ اہم ہے, کہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ انسان جس کی صحبت کو اختیار کرتا ہے اس کے اثرات اس کے اندر خود بخود منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, خود بخود وہ اثرات اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ذکر اور اذکار کی پابندی کرتا ہے, ذکر میں لگتا ہے, تو فرمایا کہ یہ ذکر اس کے لیے معین اور مددگار ہو جاتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو ایک چیز جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے, صحبت اہل اللہ, لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس صحبت کا نفع انسان کو جبھی حاصل ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے خودرائی کو نکال کر آئے, اپنے اندر فنا کو لے کر آئے, اپنی انا کو مٹا کر آئے, پستی کے ساتھ آئے, عاجزی کے ساتھ آئے, پھر دیکھے کہ اللہ والوں کے پاس خالی اگر بیٹھے گا بھی تو وہ خالی بیٹھنا بھی نفع سے خالی نہیں ہے. خالی اگر وہ سکوت کی حالت میں بھی ہیں, یعنی خاموش بھی ہیں, اس حالت میں بھی اگر آ کر بیٹھے گا, لیکن وہی بات کے طلب کے ساتھ آئے گا. اگر طلب کے ساتھ آیا ہے اور اگر اللہ والے کچھ بات ارشاد نہیں فرما رہے, اس سکوت کے اندر بھی نفع ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو فیوز و برکات ہر آن ان پر ہوتے رہتے ہیں, اس سے جب یہ پاس بیٹھے گا محروم یہ بھی نہیں رہے گا. جس کو ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فیاض حقیقی ہیں, اللہ تعالیٰ فیاض حقیقی ہیں. فرمایا کہ فیاض حقیقی کا فیضان خاص, فیاض حقیقی کا فیضان خاص اللہ والوں کے قلوب پر ہر آن ہوتا رہتا ہے، اللہ والوں کے قلوب پر ہر آن ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو ان کے پاس آتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، لیکن بات وہی ہے کہ طلب لے کر آئے، اپنی انا کو مٹا کر آئے، خود رائی کو مٹا کر آئے، پھر چاہے وہ سکوت کی حالت میں بھی ہیں، لیکن یہ طلب لے کر آیا ہے، اس طلب کے ساتھ جو ہے یہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ تو اللہ والوں کے قلوب پر ہر آن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان خاص جاری ہوتا رہتا ہے، ہر آن نازل ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اسی کو ملتا ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس طلب کو لے کر آتا ہے، اپنی خود رائی کو فنا کر کے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طریق اللہ کے، یعنی اس گاڑی کے جو ہے وہ دو پہیے ہیں، ایک صحبت اہل اللہ اور دوسرے کثرت ذکر اللہ۔ آج اگر اللہ والوں سے تعلق کر لیا اور کچھ کچھ صحبت میں اگر آنا بھی شروع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے، جبکہ اللہ والوں کا دل جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور ان کی توجہ جو سب سے زیادہ انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ان کی تعلیمات پر چلا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہو، یا کہنا نہ مانتا ہو، یا کسی بات کے اندر باپ سے مشورہ نہ کرتا ہو، اور ایک دوسرا بیٹا ہے جو بات بات میں اپنے باپ سے پوچھ کے چلتا ہے، بات بات میں مشورہ کرتا ہے، باپ کے کہنے پر عمل کرتا ہے، اور وہ دوسرا بیٹا کسی بات میں پوچھتا ہی نہیں، لیکن ہے تو وہ بھی بیٹا لیکن پوچھتا نہیں ہے۔ آپ خود دل سے فیصلہ کیجئے کہ کس بیٹے کی طرف باپ کی توجہ زیادہ ہوگی، اور کس سے جو ہے وہ باپ کا دل خوش ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جس بیٹے کے ساتھ دلی خوشی وابستہ ہوگی، ظاہر ہے کہ فائدہ اور نفع اسی کو زیادہ ہوگا، کیونکہ باپ کی توجہ اس پر ہوگی، قلبی دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی، یہی وجہ ہے کہ اسے نفع اور فائدہ اس بیٹے کو زیادہ ہوگا۔ لیکن بیٹا تو وہ دوسرا بھی بیٹا ہے، باپ یوں نہیں کہتا کہ یہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو ہے، لیکن جی جو ہے وہ اس سے زیادہ خوش ہے۔ اگر جب دعا کرتا ہے تو بے اختیار دل سے دعا اسی کے لیے نکلتی ہے، بے اختیار دعا اسی کے لیے نکلتی ہے کہ جو کہنا ماننے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق کرتا ہے، اللہ والوں کے پاس جو آ کر بیٹھتا ہے، اب ایک یہی ہے کہ تعلق کر لیا اس کے بعد بھول گئے کہ تعلق کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا، اب اس کے بعد اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اور یا پھر یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام کیا، کام کرنے کے بعد آ کے بتاتے ہیں کہ حضرت ہم نے یہ کر لیا، اچھا جی بہت اچھا، اللہ برکت دے آپ کے کام میں۔ ایک ہوتا ہے کام کرنے سے پہلے مشورہ، کام کرنے سے پہلے پوچھنا کہ جی ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، اور ایک ہے کام کر کے اطلاع دینا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے کہ جس کام کے کرنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اس میں مشورہ کیا جاتا ہے، اب اس کام میں ان کی برکت اور دعا شامل ہو جاتی ہے، اس کام میں ان کی توجہ شامل ہو جاتی ہے۔ اور ایک اپنی مرضی سے کام کر لیا، اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کیوں کر لیا، اب یہی کہیں گے بھائی اللہ تمہارے کام میں برکت دے۔ تو ایک وہ بیٹا کہ جو باپ کے کہنے پر چل رہا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہر کام کو کر رہا ہے، ہر کام میں اس سے مشورہ کر رہا ہے، اور جو باپ کہہ رہا ہے وہی وہ بیٹا کر رہا ہے، اور ایک بیٹا جو ہے بغیر مشورے کے چل رہا ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ باپ کس سے زیادہ خوش ہوگا۔ بس یہی آپ یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ تعلق کرتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق کرتا ہے، اور اس تعلق میں پھر ان کی تعلیمات پر بھی چلتا ہے، یعنی اپنے حالات کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے، کھل کر جو ہے اپنی کیفیت کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر اس پر جو تعلیمات ہوتی ہیں ان تعلیمات پر وہ عمل کرتا ہے، پھر اپنے حالات کی اطلاع کرتا ہے، تو پھر ایسے سے شیخ کا دل جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر شیخ کی توجہ باطنی جو ہے ہر وقت اس کی طرف رہتی ہے، شیخ کی توجہ باطنی ہر وقت اس کی طرف رہتی ہے، پھر جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو بے اختیار اس کی طرف جو ہے دعا کے الفاظ خود بخود اس کے دل سے نکلتے ہیں۔ یہ ہے فیض کا حاصل کرنا، یہ ہے شیخ کی توجہ کا حاصل کرنا۔ کس طرح سے؟ کہ بھائی ان کے کہنا ماننے والے بن جاؤ، ان کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل کرنے والے بن جاؤ، کہ جو وہ کہے اس پر عمل کرو، اپنی خود رائی کو فنا کر دو، پھر دیکھو کہ کس طرح سے نفع ہوتا ہے، اور شیخ کا فیض جو ہے وہ کس طرح سے ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ خود رائی کے ساتھ چلتے رہو، خود رائی کے ساتھ چلنا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ بیٹا کہ جو باپ کے بغیر مشورے کے چل رہا ہے، تو باپ جو ہے اتنی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، وہ اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو باپ کو دکھ تو ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہو گیا، اسی طرح اگر کسی مرید کا کوئی نقصان ہو تو شیخ کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ اس کا یہ نقصان کیوں ہو گیا، لیکن اس کا سبب قصور اسی کا ہوتا ہے کہ شیخ کا جو حق تھا اس نے اس کے حق کو پہچانا نہیں کہ اس کا حق کیا ہے اور اس حق کی ادائیگی کس طریقے کے سے ہوگی، بس ہاتھ میں ہاتھ دے لیا اور سمجھا کہ یہ سب کچھ کافی ہو گیا۔ تو بھائی اللہ والوں کے تعلق کا صحیح حق یہی ہے کہ ان کے سامنے انسان اپنے رذائل کو رکھے، اپنی خوبیوں کو نہ رکھے۔ جس کو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ حسین حسین باتیں جو ہے وہ تو سب سامنے رکھتے ہیں کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا، آج میں نے خواب میں عرش کی سیر کی، آج میں خواب میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا، اور آج جو ہے میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور آج یہ دیکھا اور وہ دیکھا۔ یعنی فرمایا کہ اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ تو سب رکھتے ہیں، رنگین رنگین باتیں فرمایا کہ شیخ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور جو سنگین سنگین باتیں ہیں وہ کوئی نہیں رکھتا۔ یہ کوئی آ کر نہیں کہتا کہ میری زبان کا استعمال کیسا ہے، یہ کوئی آ کر نہیں کہتا کہ میری نظریں کیسی چل رہی ہیں، یہ کوئی آ کر نہیں بتاتا کہ دل دماغ کی میری سوچ کیسی ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ ایک شخص حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی نبر اللہ مرقدہ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ کی توجہ سے، آپ کی دعا سے 12 تسبیح کا ذکر پورا ہو رہا ہے۔ تو اللہ والوں کی نظر اس پہ نہیں ہوتی کہ کون کتنا ذکر اذکار کر رہا ہے اور کون جو ہے کتنے نوافل کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی میری خانقاہ میں آتا ہے تو میری نظر اس پر نہیں ہوتی کہ یہ کتنا ذکر کر رہا ہے، کتنی نوافل کی پابندی کر رہا ہے، میری نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میری نظر اس پر ہوتی ہے کہ اس کی معاشرت کیسی ہے۔ اگر یہ اس راستے کے اندر جڑا ہے، اس سلسلے کے اندر لگا ہے، تو اس کی معاشرت کیسی ہے، اس کی معاشرت حسن معاشرت ہونی چاہیے، اس کے معاملات حسن معاملات ہونے چاہیے، اس کے اخلاق حسن اخلاق ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ میری نظر تو اس پر ہوتی ہے، نہ اس کے نوافل پر ہوتی ہے، نہ اس کی تہجد پر ہوتی ہے، نہ اس کی تسبیحات پر نظر ہوتی ہے۔ تو وہ شخص حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضرت آپ کی دعا سے برکت سے 12 تسبیح کا ذکر پورا ہو جاتا ہے، ہمارے سلسلے کا ذکر ہے 13 تسبیح کا ذکر۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ 12-13 تسبیح کا جو تو ذکر کر رہا ہے، یہ دن کے 13 گھنٹوں کے اندر نظر بھی آ رہا ہے، اس ذکر کا اثر تیرے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے، اس ذکر کا اثر تیرے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے، یہ ذکر دن کے 12 گھنٹوں کے اندر تجھے نظر بھی آ رہا ہے یا نہیں، یعنی ان 12 گھنٹوں کے اندر تیرے معاملات کیسے ہیں، ان دن کے 12 گھنٹوں میں تیری معاشرت کیسی ہے، ان دن کے 12 گھنٹوں کے اندر تیرے اخلاق کیسے ہیں۔ اور آج اخلاق کا یہ عالم ہے کہ سب سے زیادہ اگر اذیت پہنچتی ہے تو گھر میں بیوی اور بچوں کو پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کہیں پر دعوت کے لیے گئے، کسی نے مرید نے دعوت کے لیے بلایا، تو جب کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ جو اہل خانہ تھے جن کے یہاں دعوت تھی، ان کی اہلیہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، حضرت نے قریب آ کر سلام کیا اور کہا کہ بھائی ماشاءاللہ آج تو آپ نے بہت لذیذ کھانا بنایا اور ہمارا بہت دل خوش ہوا، ہم نے بہت رغبت کے ساتھ کھانا کھایا، اور حضرت نے دعا دی۔ جب حضرت نے یہ بات فرمائی تو وہ پیچھے سے رونے لگی، وہاں سے جو ہے وہ سسکی مار مار کر رونے لگی۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، میں نے تو آپ کے کھانے کی تعریف کی ہے، میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچی؟ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ میرا دل بھر آیا، بات یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 30 گزر گئے، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ 30 گزر گئے، اس 30 میں اس اللہ کے بندے نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ آج تیرے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا اچھا ہے، 30 سے میں اسے کھانا پکا پکا کر کھلا رہی ہوں، لیکن کبھی اس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، آج آپ پہلے شخص ہے کہ جس نے میرے کھانے کی تعریف کی، تو میرا دل بھر آیا اور بے اختیار مجھے رونا آ گیا۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میری نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ کسی کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اس کی معاشرت کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، گھر کے اندر اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ باہر تو ہر شخص معزز بنا ہوا ہے، گھر سے باہر ہر شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اچھے کردار کا مظاہرہ کرتا ہے اور اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ زبان سے نکالتا ہے، لیکن اصل امتحان تو گھر کے اندر ہوتا ہے، اصل امتحان گھر میں ہوتا ہے۔ باہر تو اس کا نفس اسے بڑا معزز بنا کے پیش کرتا ہے کہ باہر اگر کہیں ایسی بات ہوگی تو ظاہرے کی ذلت ہوگی، اور نفس نہیں چاہتا کہ ذلت ہو، معاشرے کے اندر بڑا معزز بن کے رہنا چاہتا ہے۔ ہاں اصل امتحان گھر کے اندر ہوتا ہے کہ جب گھر آیا اور کوئی ناگواری کی بات بیوی کی جانب سے پیش آ گئی، اب جو ہے امتحان کا وقت آ گیا۔ اب امتحان کا کیا وقت آ گیا کہ اگر شیخ سے تعلیم لیے ہوئے ہیں، اب وقت آ گیا اس تعلیم پر عمل کرنے کا، اب وقت آ گیا اس تعلیم پر عمل کرنے کا جس کو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ ایک خانقاہ حقیقی ہوتی ہے، خانقاہ حکمی ہوتی ہے، ایک خانقاہ حقیقی ہوتی ہے، ایک خانقاہ حکمی ہوتی ہے۔ حقیقی خانقاہ تو وہی ہے جہاں پر شیخ بیٹھا ہوا ہے، جس جگہ پر شیخ رہتا ہے، طالبین سالکین آتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، وہ تو حقیقی خانقاہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ حکمی خانقاہ وہ ہے کہ جب یہ اپنے گھر پہ واپس چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پر جا کر شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، کہ گویا کہ یہ اس حقیقی خانقاہ سے تو دور ہے لیکن دور رہ کر بھی شیخ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ حکمی خانقاہ کے اندر ہے، یہ حکمی خانقاہ کے اندر ہے۔ اب یہ گھر آیا، ناگواری آ گئی، اب اس ناگواری کے اندر شیخ کی تعلیم بھی ہے لیکن اس تعلیم پر عمل نہیں کر رہا، کیونکہ خودرائی اس کے اندر بھری ہوئی ہے، اب آپے سے باہر ہو گیا، کبھی بچوں کو مار رہا ہے، کبھی بیوی کو برا بلا کہہ رہا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ہاتھ تک کا استعمال کر رہا ہے، ایسی ایسی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ تو اصل آزمائش جو ہے وہ تو گھر کے اندر ہے، اصل اخلاق جو ہے وہ گھر کے اندر ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاق ہو، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوں۔ تو اصل امتحان انسان کا اس کے گھر کے اندر ہوتا ہے، نہ کہ گھر سے باہر۔ باہر تو اس کا نفس اسے بڑا معزز بنا کے پیش کرتا ہے۔ اصل آزمائش اور امتحان اور اصل شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جو موقع ہے، وہ تو انسان کا گھر کے اندر آتا ہے، لیکن وہی عمل کرتا ہے کہ جو خود رائی سے بچا ہوا ہو، خودی جس کے اندر نہ ہو، جو شیخ کی تعلیم پر پورا پورا عمل کرنے والا ہو اور صدق کے ساتھ عمل کرنے والا ہو، یعنی صدق اس کے اندر ہو، اخلاص اس کے اندر ہو، اس کے بعد جو شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، بظاہر اگر وہ شیخ سے دور بھی ہے لیکن وہ اس حکمی خانقاہ کے اندر ہے کہ وہ دور رہ کر بھی شیخ کے حکموں پر عمل کر رہا ہے۔ تو اس طریق اللہ کی گاڑی کے دو پہیے، ایک صحبت اہل اللہ اور دوسرے کثرت ذکر اللہ۔ کثرت ذکر اللہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن بات جو ہے کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اکابر کی اللہ تعالی قدردانی نصیب فرمائے، اور ہر قسمی خودرائی سے، خودی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترغا من القول والعمل والفعل والنیۃ والہدا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنے مقبول اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس راستے کی قدر ہمیں نصیب فرما، اپنے اکابر کی قدردانی یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صحبت اہل اللہ بھی نصیب فرما، اس کی اہمیت یا اللہ ہمارے پیش نظر فرما، اور یا اللہ ہمیں کثرت ذکر اللہ کی بھی توفیق عطا فرما۔ اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے یا اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما، یا اللہ اپنی یاد میں لگنا ہمارے لیے آسان فرما، ہر قسمی غفلتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر قسمی کوتاہیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اخلاق کو حسن اخلاق بنا، ہمارے معاملات کو حسن معاملات بنا، یا اللہ ہماری معاشرت کو حسن معاشرت بنا، یا اللہ ہر قسمی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسمی کاموں میں یا اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما، یا اللہ یہ نماز جنازہ ہوئی یا اللہ ان کی مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ آخرت کی منزلوں میں یا اللہ پہلی منزل یہ قبر ہے، یا اللہ اس پہلی منزل کو ہم سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ مرحومہ کے لیے قبر کو تاحد نگاہ کشادہ فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، یا اللہ لواحقین اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جب کسی کا وقت آئے تو یا اللہ ہمارے لیے بھی یہ منزل آسان فرما، اس کی تیاری کا یا اللہ ہمیں فکر عطا فرما، ہر قسمی غفلتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما، علم و عمل میں خیر و برکت فرما، روزی روزگار میں خیر و برکت فرما، یا اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما، ہر قسمی زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما، امت حبیب کے حال پر یا اللہ رحم فرما، امت یا اللہ جہاں کہیں بھی پریشان ہے مظلوم ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، دستگیری فرما، ہر قسمی پریشانیوں سے یا اللہ نجات عطا فرما، یا اللہ مسلمانان نے جنوبی افریقہ کی خاص حفاظت فرما، یا اللہ آنے والے الیکشن میں مسلم نواز حکومت کو قائم فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر قسمی شرور اور فتن سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر قسمی خیر اور بلائی یا اللہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔